टाइप करें टाइप
टाइप
लग रही नहीं है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، آج کا درس شروع کرنے سے پہلے ایک اعلان ضروری ہے، اگرچہ یہاں پر درس کے اوقات 12:15 سے 1 بجے تک کے ہیں، مگر بجلی کے اوقات میں تبدیلی کی وجہ سے یہاں درس کے اوقات میں بھی تھوڑی سی تبدیلی کرنا پڑے گی۔ کل سے یہ درس انشاءاللہ 11:30 سے 12:15 بجے تک ہوا کرے گا، تو ایک درس جو آپ کا 11:30 سے 12:15 تک ہوا کرتا تھا وہ اب 12:15 سے 1 بجے تک ہوا کرے گا، اور یہاں یہ فقہ کا درس 11:30 سے 12:15 تک ہوگا۔ کل ایک طالب علم نے درس کے بعد سوال کیا تھا، بہت اچھا سوال تھا، اگر وہ درس کے دوران کرتے تو اسی وقت اس کا جواب آ جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ سوال یہ تھا کہ اگر ایک طالب علم کسی مدرسے میں پڑھتا رہا ہے اور دوبارہ وہاں جانا ہوتا اس کا، تو وہاں اس مدرسے میں اس کے لیے نہانا دھونا، وہاں پر کھانا کھانا، کیا یہ جائز ہوگا کہ جائز نہیں ہوگا؟ جب تک وہ اس مدرسے میں پڑھ رہا تھا اس وقت تک تو یہ ساری چیزیں خود مدرسے والوں کی طرف سے فراہم کی گئی تھی، اس لیے مسئلہ نہیں تھا۔ اب اس نے وہ مدرسہ چھوڑ دیا ہے، مگر اب بھی وہ طالب علم ہے، مگر کسی دوسرے مدرسے کا طالب علم، تو کیا آپ نے پرانے مدرسے میں اس طرح سے نہانا اور وہاں کھانا یہ کام کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ یہ بھی غصب میں آئے گا، حقوق کی بات ہی نا، کہ اگر ایک جگہ فقط طالب علموں کے لیے بنائی گئی ہے اور وہاں کوئی اور آ کے رہ رہا ہے تو وہ غصب کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے وہاں پر مثلا طالب علم ہی جا رہا ہے مگر اس مدرسے کا طالب علم نہیں رہا، تو شرعی مسئلہ اس حوالے سے ہے کہ جی ہاں اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اگر وہ مدرسہ چھوڑ چکا ہے تو وہاں وہ نہانا دھونا نہیں کر سکتا، وہاں اپنے پرانے ساتھیوں کے ساتھ کھانا پینا نہیں کھا سکتا ہے۔ البتہ پانی پینے کی ہر ادارے میں اجازت ہوتی ہے، لہذا پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ جو طلبہ مدارس میں پڑھنے والے ہیں ان کو ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ حکم تکلیفی میں 5 چیزیں آتی ہیں، واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح۔ جہاں تک ان 5 چیزوں کا تعلق ہے، اگر فرض کیجیے کہ قرآن مجید میں یا معصوم کی روایات میں، رسول کی احادیث میں کہیں پر کسی چیز کا تذکرہ نہیں آیا تو وہ چیز عام طور پر مباح ہوتی ہے۔ مثلا فرض کیجیے کہ آج جتنی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں ان کا تذکرہ نہ قرآن میں کسی مقام پر بطور خاص آیا ہے اور نہ ہی معصومین کے کلام میں بطور خاص آیا ہے، لہذا وہ مباح ہوتی ہیں۔ مثلا یہ مائک کا استعمال کرنا، یہ موبائل کا استعمال کرنا، باقی آج دنیا میں جتنی جدید ترین چیزیں پائی جاتی ہیں ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا بطور خاص معصومین کے کلام میں کہیں نہیں آیا کہ ان کا استعمال کرنا حرام ہے۔ قرآن میں بطور خاص کہیں نہیں آیا کہ ان چیزوں کا استعمال کرنا حرام ہے، لہذا ان ساری چیزوں کا استعمال جائز اور مباح کہلائے گا۔ جن چیزوں کا تذکرہ قرآن مجید میں نہ ہو، معصوم کے کلام میں نہ ہو، وہ سب مباح ہوتا ہے۔ چنانچہ تازیہ نکالنا، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ رسول کے زمانے میں تو نہیں تھا، یہ جو علم آپ نکالتے ہیں یہ رسول کے زمانے میں تو نہیں تھا، یہ زلجنہ جو آپ نکالتے ہیں رسول کے زمانے میں تو زلجنہ نہیں نکلتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات علیہ وسلم. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے, یہ بدعت نہیں ہوگا اگر ان چیزوں کو واجب سمجھ کے نہ کیا جائے, ان تمام امور کو مستحب سمجھ کے نہ کیا جائے تو بدعت نہیں کہلائے گا. اس لیے کہ جو چیز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی, آج اگر ہمارے زمانے میں پائی جاتی ہے مگر ہم اس کو مستحب نہیں کہہ رہے ہیں کہ مائک استعمال کرنا مستحب ہے, پنکھا استعمال کرنا مستحب ہے, لائٹ استعمال کرنا مستحب ہے, یہ مستحب نہیں کہہ رہے ہیں کسی کو. یہ ساری چیزیں رسول کے زمانے میں نہیں پائی جاتی تھی, ہم استعمال کر رہے ہیں اور اس کو مباح سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں. مباح سمجھ کے استعمال کریں گے تو یہ بدعت نہیں کہلائے گا. بدعت فقط اس صورت میں کہلائے گا کہ اگر کوئی چیز واجب ہو اور ہم کہیں کہ واجب نہیں ہے تو یہ بدعت ہے, واجب نہ ہو اور ہم کہیں کہ یہ واجب ہے تو بدعت ہے, ایک چیز حرام نہ ہو اور ہم حرام کہیں تو یہ بدعت ہے, ایک چیز حرام نہ ہو اور ہم کہیں کہ یہ حرام ہے تب بھی یہ بدعت ہے. چنانچہ دین نے جو باتیں جس انداز سے بیان کر دی ہیں بالکل اسی انداز سے اگر ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں, نیتوں میں اسی طرح سے لے کر آ رہے ہیں تو یہ چیز بدعت نہیں کہلائے گی اور وہ حرام نہیں کہلائے گا. یہ ایک گفتگو تھی ابتدائی طور پر کہ حکم تکلیفی کیا ہوتا ہے. اب غصب کے حوالے سے فتویٰ یہ ہے کہ اس میں دو حکم تکلیفی ہیں, ایک نہیں دو حکم تکلیفی ہیں, ایک واجب ہے اور دوسرا حرام ہے. واجب حکم تکلیفی کا لفظ ہے, حرام حکم تکلیفی کا لفظ ہے. حرام کیا ہے؟ کسی کا بھی مال غصب کرنا یا کسی کا بھی حق غصب کرنا یہ حرام ہے. اور واجب کیا ہے؟ جب ہم نے کسی کا مال غصب کر لیا یا کسی کا حق غصب کر لیا تو اس کا مال اسے واپس کرنا پڑے گا, یہ واپس کرنا واجب ہے. غصب کرنا حرام تھا, یہ ایک حکم تکلیفی تھا. دوسرا حکم تکلیفی یہ کہ جو ہم نے غصب کیا ہے, جو ہم نے ہمارے پاس آ گیا ہے وہ ہمیں واپس کرنا پڑے گا. اچھا, واپس کرنا پڑے گا اس میں کیا ہے؟ عین ممکن ہے کہ ہم نے غصب نہ کیا ہو مگر وہ چیز ہمارے پاس آ گئی, تب بھی وہ چیز ہمیں واپس کرنا پڑے گی. اگر یہ چیز اصل مالک کی ہمارے پاس آ گئی ہے, ہم نے براہ راست غصب نہیں کیے, کسی اور نے غصب کی تھی ہمیں دے دی, اگر ہمارے پاس آ گئی ہے تب بھی ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اس کو واپس کریں, اصل مالک کو واپس کریں. اس کی دو مثالیں میں آپ کے سامنے دوں تو زیادہ بہتر بات سمجھ میں آ جائے گی. بہت سارے ہمارے شہروں میں موبائل چھینے جاتے ہیں, کسی نے گن پوائنٹ پر موبائل چھین لیا. کچھ مقامات اور کچھ مارکیٹیں مشہور ہیں کہ یہاں چوری کے موبائل بکتے ہیں, یہاں چوری کی موٹر سائیکلیں بکتی ہیں, تو چوری کے موبائل بہت سستے ہوتے ہیں, موٹر سائیکلیں چوری کی سستی بکیں گی. فرض کریں کہ ہم اپنے دوست سے, ہمارے کسی دوست نے یہ کہا کہ بھائی میرا موبائل بھی گن پوائنٹ پر چھین گیا مثلا, ہم نے کہا کوئی نئی بات نہیں, ایسا ہوتا ہے. اتفاق ایسا ہوا کہ چار دن کے بعد ہمیں موبائل خریدنے کے لیے جانا پڑا, ایک ہمیں موبائل کی ضرورت تھی, ہم موبائل خریدنے کے لیے چلے گئے. اب جس نے گن پوائنٹ پر چھینا تھا, عین ممکن ہے کہ وہ براہ راست خود موبائل مارکیٹ میں نہ جائے, وہ پوری گینگ ہوتی ہے نا, تو پورا گینگ کا سسٹم چلتا ہے. جس نے چھینا تھا اس نے مثلا اپنے باس کو دیا, باس نے وہ جو موبائل مارکیٹ سے رابطہ رکھنے والا تھا اس کو دیا, جو موبائل مارکیٹ میں رابطہ رکھنے والا تھا اس نے دکاندار کو دیا, اور دکاندار نے پھر اس کو بیچا. تو کتنے واسطے ہو گئے؟ ایک گن پوائنٹ پر چھیننے والا, ایک اپنے باس کو دینے والا, تیسرا آدمی وہ کہ جس کا موبائل مارکیٹ سے رابطہ ہے وہ, چوتھا آدمی وہ کہ جو دکاندار ہے جو بیچ رہا ہے, اور پانچویں وہ ہم ہوئے کہ جس نے ہم نے وہ موبائل خرید لیا. خرید کے واپس آئے, ابھی اپنے دوست کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے اور اپنا موبائل ہم نے دکھا کہ یہ والا موبائل ہم نے خریدا ہے, اس نے جو موبائل ہاتھ میں پکڑا کہ یہ تو میرا موبائل ہے. کچھ نشانیاں اس نے بتائیں, کچھ علامتیں اس نے بتائیں, اس کا یہ تو بالکل میرا موبائل ہے، یہی موبائل تو میرا چھینا تھا گن پہ، چار دن پہلے یہی والا میرا موبائل چھینا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کا موبائل چھینا ہے اس کے کیا حقوق ہیں، کیا رائٹس ہیں؟ جس نے چھینا ہے فقط اسی سے وہ واپس مانگ سکتا ہے، یا اس نے چھینا اپنے باس کو دیا، باس نے وہ موبائل مارکیٹ سے رابطے والے کو دیا، رابطے والے نے دکاندار کو دیا، دکاندار نے ہمیں بیچا. جس کا موبائل چھینا ہے وہ کس سے واپس مانگ سکتا ہے؟ جس نے چھینا ہے فقط اس سے واپس مانگ سکتا ہے، یعنی انسانوں میں سے کسی اور سے بھی واپس مانگ سکتا ہے. شرعی مسئلہ اس سلسلے میں یہ کہ یہ پانچ آدمی بن گئے، ان پانچوں میں سے جس سے چاہے وہ مانگ سکتا ہے، جس سے چاہے وہ سوال کر سکتا ہے. جس سے چاہے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ آخر میں گھوم کے ہمارے پاس آ گیا اور ہم نے تو پیسے دے کے خریدا ہے، لہذا اگر وہ ہم ہی سے کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ موبائل میرا ہے آپ مجھے واپس کر دیں، تو ہماری ذمہ داری، ہم پر واجب ہوگا کہ ہم اس کو واپس پلٹائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہوگی، یہ واجب ہوگا ہم پر. حکم تکلیفی جو دوسرا ہے، یہ واجب ہے واپس پلٹانا. چھیننے والے کے لیے تو واجب تھا ہی کہ واپس پلٹائے، مگر اس نے ادھر ادھر کر کے آخر گھوم کر ہمارے پاس آ گیا، اب ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کو واپس پلٹائیں. اچھا ہم پر واجب ہے، جو ہم نے 5,000 روپے خرچ کیے اس کا کیا ہوگا؟ 5,000 روپے شرعی قانون کے مطابق آپ کے ضائع نہیں ہوں گے. اگر شرعی قانون ہر مقام پر اپلائی کر دیا جائے تو 5,000 روپے آپ کے ضائع نہیں ہوں گے. یعنی حقیقتاً اگر امام کی حکومت قائم ہو جائے تو طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر واجب ہے کہ جس شخص کا موبائل تھا اسے واپس کریں، خود واپس کریں. ایسا نہیں کر سکتے ہم کہ ہم کہیں کہ بھائی ہم آپ کو واپس کیسے کریں، ہمارے تو پیسے ڈوب جائیں گے. ہم جاتے ہیں دکاندار کے پاس، اس سے کہتے ہیں کہ بھائی یار موبائل پکڑو، 5,000 ہمارے واپس کرو. پھر دکاندار دوسرے آدمی کو دے، دوسرا آدمی تیسرے آدمی کو، تیسرا آدمی وہ گن پوائنٹ والے کو دے. یہ والا پروسیجر نہیں ہوگا. یہ ہم ہی پر واجب ہے کہ ہم جس کا مال ہے اس کو واپس کریں. اب جو 5,000 کا ہمیں نقصان ہوا اس کا کیا ہوگا؟ اگر امام کی حکومت قائم ہو جائے تو ہم دکاندار کو پکڑیں گے کہ 5,000 روپے نکالو، تم نے چوری کا موبائل ہمیں بیچا ہے. وہ کہے کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ چوری کا ہے، ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ یہ چوری کا ہے. دکاندار بھی اگر یہ کہے کہ مجھے بھی نہیں معلوم ہے کہ چوری کا ہے، کہتے ہیں ہمیں نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، تم نے 5,000 روپے مجھ سے لیے ہیں، 5,000 روپے واپس کرو. اگر یہ منع کر دے تو امام کی عدالت میں اس کو کھڑا کر دیں گے، یہ منع کر رہا ہے، اس نے چوری کا موبائل مجھے بیچا ہے. عدالت میں فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا کہ 5,000 واپس کرو اس کے. اچھا دکاندار کہے گا بھائی میرا کیا قصور ہے، میرے جو 5,000 کا نقصان ہو گیا اس کا، وہ اس سے پکڑے گا جس کا تعلق، پھر وہ اس سے پکڑے گا جو گینگ کا لیڈر ہے، وہ اس سے پکڑے گا جس نے گن پوائنٹ پہ چھینا. یہ پوری اس طرح سے چینج چلتی ہے. لیکن اگر امام کا زمانہ نہیں ہے تو بہرحال 5,000 کا نقصان ہو گیا. ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم یہ والا موبائل استعمال کر سکیں، ہم پر تو واجب ہوگا کہ ہم اس کو واپس لوٹائیں، واپس کریں. تو دو چیزیں ہیں یہاں پر، ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ چھیننا حرام تھا، دوسرا حکم تکلیفی ہے کہ مالک کو دینا واجب ہے، دینا پڑے گا. اسلام کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جہاں پر کافر کا کوئی احترام نہیں ہے، بالخصوص اگر وہ کافر کافر ذمی نہیں ہے. کافر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کا نام ہوتا ہے کافر ذمی، دوسرے کا نام ہوتا ہے غیر ذمی. کافر ذمی ہوتا ہے کہ جو ایسا کافر ہے کہ جو کسی آسمانی دین کو ماننے والا ہے، آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے ایسے دین کا ماننے والا ہے. مثلا عیسائی ہے، جناب عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی تھی. مثلا یہودی ہے، جناب موسیٰ پر تورات نازل ہوئی تھی. اگر یہ ایسا کافر ہے کہ جو کسی نبی کو مانتا ہے کہ جس پر کتاب نازل ہوئی تھی، تو یہ کافر ذمی کہلاتا ہے، اس کے حقوق کچھ زیادہ ہیں. دوسرا کہلاتا ہے کافر غیر ذمی. یہ سب سے زیادہ کم ترین قابل احترام ہے مسلمانوں کی نگاہ میں. حقیقی کافر اگر ہے تو اس کا احترام مسلمانوں کی نگاہ میں نہیں ہے، نہ اس کے مال کا احترام ہے نہ اس کی جان کا احترام ہے. اب یہ الگ بات ہے, ہم یہ جو مسئلہ بتا رہے ہیں خاص آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ نہیں بتا رہے ہیں, یہ ایک عمومی رائے ہے علماء کی کہ کافر قابل احترام نہیں ہوتا ہے. تو بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر کافر کے مال کو محترم نہیں سمجھا گیا, اگر وہ مال ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. مگر اس کے باوجود آیت اللہ سیستانی سے ابھی حال ہی میں استفتاء کروایا تھا کہ کافر ملک سے کسی نے مال چرایا, کسی دکان سے, کافر ملک کی دکان سے کسی نے مال چرایا, وہاں سے مال چرانے کے بعد کسی مسلمان کو اس نے تحفے میں دے دیا. جس مسلمان کو تحفے میں ملا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ مال چوری کا ہے. اب سوال کیا گیا آیت اللہ سیستانی سے کہ کیا مسلمان اس چوری کے مال کو استعمال کر سکتا ہے جبکہ کافر ملک سے چرایا تھا؟ تو ابھی ابھی حال ہی میں دو چار دن پہلے جواب آیا تھا اس کا کہ استعمال نہیں کر سکتا وہ. اچھا, استعمال نہیں کر سکتا پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پہلی ذمہ داری تو یہ کہ جس دکان سے چرایا وہیں تک وہ پہنچائے اس کو. اگر وہاں تک نہیں پہنچا سکتا تو دوسری ذمہ داری اس کی یہ ہوگی کہ اصل مالک کی طرف سے اس مال کو صدقہ کرے, یعنی نیت یہ کرے کہ اس صدقے کا ثواب اصل مالک کو ملے گا, یہ کام اس کو کرنا پڑے گا. تو اگر کسی کافر ملک سے بھی چرایا گیا ہے تب بھی مسلمان ہونے کے باوجود یہ والا مال استعمال نہیں کر سکتا, اس لیے کہ چوری کا مال ہے, یہ غصبی مال ہے, غصبی مال استعمال کرنے کی اجازت نہیں. چنانچہ یہ بات پیش نظر رکھنا ضروری ہے. یہ ایک آخری مثال مجھے اور دینا پڑے گی, اس سے کہ معاشرے میں بہت کام آنے والی مثال ہے. فرض کیجئے کہ ایک شخص نے ہمارے پاس کچھ امانت رکھوائی تھی, جیسے خواتین ایک دوسرے کے پاس زیورات بطور امانت رکھوا دیتی ہیں کہ میرے زیورات تم رکھو اپنے پاس, اپنے گھر میں محفوظ نہیں سمجھ رہی. جس نے یہ امانت رکھوائی تھی اسی خاتون کا انتقال ہو گیا, مر گئی وہ, اب کیا ہوگا؟ یہ زیور میراث میں تقسیم ہوگا, میراث میں تقسیم ہوگا. وارث کون کون بنیں گے؟ اس کی اولاد وارث بنے گی, اس کے شوہر وارث بنے گا, اس کے والدین وارث بنیں گے. یہ چیز ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس ہے, لہذا بطور امانت ہے, یہ ہم رکھ نہیں سکتے ورنہ غاصب بن جائیں گے. ہم دینا چاہتے ہیں, کیسے دیں؟ ہم کہیں کہ بھائی بڑا بیٹا سب سے زیادہ دیندار ہے, ہم ان کو دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی تمہاری ماں کا مال تھا, اب تم لوگ آپس میں تم جانو تمہارا کام جانے. یا مثلا شوہر بہت دیندار تھا, ہم نے کہا کہ ہم شوہر کو دے دیتے ہیں, یہ اپنے بچوں میں تقسیم کر دیں گے, اپنے سسرال والوں کو, ساس سسر کو بھی دے دیں گے. اگر اس طرح سے کیا جائے تو کیا ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی پوری. کیوں نہیں ہوگی؟ ہم نے تو مال واپس لوٹا دیا, ہم نے تو واپس کر دیا, پھر کیوں ذمہ داری پوری نہیں ہوگی؟ یہاں ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جس کا مال ہے اسی کو دیا جائے. اور یہاں یہ زیورات کس کا مال ہے؟ ایک آدمی کا مال نہیں, وہ چار بچے ہیں, وہ چار بھی اس میں شریک ہیں, دو ماں باپ ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں, شوہر ہے وہ بھی اس میں شریک ہے. اگر ہم نے شوہر کے ہاتھ میں دیا اور اس نے برابر تقسیم کر دیا جس کا جتنا حصہ تھا تو ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. لیکن اگر شوہر نے تقسیم کرنے میں کوتاہی کر دی, ذمہ دار ہم بن جائیں گے. وجہ اس کی ہے کہ جتنا حصہ بیٹے کا تھا اتنا بیٹے کے ہاتھ میں دینا چاہیے ہمیں, جتنا بیٹی کا ہے اتنا بیٹی کے ہاتھ میں دینا چاہیے. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو گویا ہم نے اصل مالک کا مال غصب کر دیا, اگرچہ غصب نہیں کیا, کسی اور کے پاس ہے, مگر ذمہ دار اس کے باوجود ہم بن جائیں گے. تو یہ پیش نظر رہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ کہ جس کا مال ہے اس کو واپس لوٹانا ہے. اب آپ معاشرے میں بہت ساری اور مثالیں بنا سکتے ہیں, بہت سارے افراد دفتروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ ربر اٹھا کے لے آتے ہیں, پینسلیں اٹھا کے لے آتے ہیں, پینے اٹھا کے لے آتے ہیں, یہ جائز نہیں, یہ غصب ہے. دفتر سے اتنی سی چیز چرانا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اسکول میں کام کرنے والی ٹیچرز جو اسکول میں ان کو چیزیں مل رہی ہوتی ہیں, چاک مل رہی ہوتی ہے, دوسرے مارکر مل رہے ہوتے ہیں مثلا, وہ اٹھا کے لے آنا, اس کی اجازت نہیں ہے، یہ بھی غصب ہے۔ اب یہ غصب ہے تو واپس کرنا پڑے گا، کس کو واپس کرنا پڑے گا؟ جس کا ہے اسی کو واپس کرنا پڑے گا، کسی اور کو واپس نہیں کر سکتے، جس کا ہے اسی کے ہاتھ میں جانا چاہیے۔ اور جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا مال ہے اس کو واپس کرنا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو کہ جو کوئی مالیت ہی نہ رکھتی ہو تو کیا پھر ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ اب میں ایک مثال آپ کے سامنے بتاؤں، مثلا فرض کیجئے کہ ہم کسی کے گوڈاؤن سے ایک چاول کی بوری اٹھا کے لے آئے، یہ تو پکا پکا غصب ہے، اس کی تو اجازت نہیں۔ مگر چاول کی ایک بوری لانے کے بجائے چاول کا ایک دانہ لے آئے، دانہ مال ہے؟ ایک دانہ کوئی مال ہے؟ تو مال نہیں۔ کیا ایک دانہ کتنے میں بکے گا؟ کوئی ایک پائی میں نہیں بکے گا۔ مگر یہ دانہ پھر بھی اسی کا ہے، ہمارا نہیں ہے، تو دانہ بھی اس کی اجازت کے بغیر ہم نہیں لے سکتے۔ تو جب مالیت، مال کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی کوئی مالیت ہونا چاہیے، ایک چاول کے دانے کی کوئی مالیت نہیں ہے، پھر بھی اس کا جس کا ہے اسی کو واپس کرنا پڑے گا۔ چنانچہ بہت ساری مثالیں ہیں معاشرے میں، اب میں کتنی مثالیں دوں، مثالیں دیتے دیتے سارا ٹائم گزر جائے گا۔ اگر ہم درزی کو کپڑا دے رہے ہیں سلائی کرنے کے لیے اور درزی نے ہمارا کپڑا کاٹا، اس میں تھوڑا سا کپڑا بچ گیا، درزی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کپڑا ہمارا واپس کرے، وہ رکھ نہیں سکتا بالکل۔ الیکٹریشین کو بلایا، تار اس نے استعمال کیا، تھوڑا سا تار بچ گیا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ واپس کرے، وہ نہیں رکھ سکتا۔ درزی کی ذمہ داری یہ تو ہے کہ وہ کپڑا واپس کرے، اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو قطرنیں بچ گئی ہیں وہ قطرنیں بھی جمع کر کے واپس کرے، حالانکہ قطرنوں کی کوئی مالیت نہیں ہوتی، مگر قطرن بھی اصل مالک کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا۔ اتنا سخت قسم کا غصب، غصب کے بارے میں حکم ہے، کوئی مالیت نہیں ہے قطرن کی، مگر اس کے باوجود اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا، اور اصل مالک کو پہنچانا پڑے گا، یعنی جس کا ہے جہاں تک ممکن ہے اسی کو پہنچانا پڑے گا۔ اب اس کی ایک اور مثال سن لیں، بس یہ آخری مثال ہے، اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں۔ کچھ مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی سے خرید و فروخت کریں تو جس سے خرید و فروخت کریں اس میں کچھ شرائط ہونا چاہیے، مثلا جس دکاندار سے آپ مال لے رہے ہیں اس کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہی ہے کہ وہ چوری کا مال نہ بیچ رہا ہو، غصبی مال نہ بیچ رہا ہو، ٹھیک ہے، وہ غصبی مال نہیں ہے، چوری کا مال نہیں ہے، لہذا ہم نے لے لیا۔ جو بیچنے والا ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ شرائط ہیں، وہ کیا ہے کہ وہ باشعور آدمی ہو، وہ نہیں ذرا سے مکمل پاگل نہیں، وہ ذرا سے پاگل قسم کے ہوتے ہیں جن کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کچھ، ایسا نہ ہو۔ بالغ آدمی ہو جو بیچنے والا ہو، نابالغ نہ ہو۔ اب اگر نابالغ سے ہم نے سامان خریدا ہے، شہر کی گلیوں میں بہت سارے بچے ہیں جو سامان بیچ رہے ہیں، کچھ مجتہدین کا یہ فتویٰ ہے کہ بچوں سے سامان نہیں خریدا جا سکتا، سامان نہیں خرید سکتے اسے۔ اچھا فرض کیجئے کہ سامان خرید لیا، آج مسئلہ پتا چلا کہ بھائی یہ تو بچوں سے بھی سامان خریدنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ جس سے خریدا جائے گا اس کا بالغ ہونا ضروری ہے، چنانچہ وہ تو نابالغ بچہ تھا، اس سے ہم نے سامان خرید لیا۔ اچھا اس میں ایک بات ہے کہ اگر یہ پتا چل جائے کہ اس نابالغ بچے کو اس کا باپ ابھی تھوڑی دیر کے لیے بٹھا کے گیا ہے، ذمہ دار بنا کے گیا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اگر اس طرح سے ذمہ دار بنایا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ بالکل مستقل طور پر، انڈیپینڈنٹ طور پر سارا کام خود چلا رہا ہو، جیسے کچھ ریڑیاں لے کے لڑکے چلا رہے ہوتے ہیں، کچھ چھابے ہوتے ہیں وہ لے کے مثلا بیچ رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں، ان کے پیچھے نہ ان کا باپ ہے، نہ ان کا چچا ہے، نہ ان کا بڑا بھائی ہے، کچھ نہیں، وہ خود ہی سارا سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح سے لڑکے بیچ رہے ہیں تو کچھ مجتہدین فرماتے ہیں کہ ان بچوں سے سامان نہیں خرید سکتے، اس لیے کہ یہ بالغ نہیں ہے، شرط پوری نہیں ہوئی۔ اچھا بھائی سامان نہیں خرید سکتے، تو یہ سامان جو ہمارے پاس آ گیا، یہ سامان کیا ہم اپنا نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھ سکتے، اس سے ہم نے سامان خریدا، ابھی اپنا سامان نہیں سمجھ سکتے۔ ہم نے جو اس کو پیسے دیے، ہم نے مثلا ایک کنگا اس سے خریدا، کنگے کی قیمت ہے 25 روپے، 25 روپے اس کو دے دیے، 25 روپے جو اس کو دیے وہ 25 روپے اس کے بھی نہیں بنے، یہ جو اس نے کنگا ہمیں دیا یہ کنگا ہمارا نہیں بنا. اچھا کنگا ہمارا نہیں بنا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جو اصل مالک اس کو واپس کرنا پڑے گا. اصل مالک یہ بچہ ہے کہ نہیں ہے پہلی بات تو یہ نہیں بتانا. ہمارے 25 روپے دیکھیں دینی شرعی مسائل کے پر عمل کرنے والے وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا پیسہ گیا تو گیا مگر کم از کم گناہ سے بچنے کا راستہ تو بتائیے. ہمارے 25 روپے گئے تو گئے کوئی بات نہیں مگر اب یہ کنگا اس بچے کو واپس کرنا ہے. اتفاق سے دوسرے دن جب ہم مارکیٹ میں گئے تو بچہ مل بھی گیا. اگر ہم یہ کنگا بچے کو واپس کر دیں پھر تو ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. نہیں پوری نہیں ہوئی. کیوں پوری نہیں ہوئی؟ یہ بچہ ہی مالک تھا پھر کیوں پوری نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اگر اس بچے ہی کو واپس کرنا صحیح ہوتا تو اس سے اس بچے سے خریدنا بھی صحیح ہوتا. چنانچہ اس بچے کو بھی واپس نہیں کر سکتے. کس کو واپس کرنا پڑے گا؟ بچے کے ولی کو واپس کرنا پڑے گا. ولی کون ہوتا ہے؟ یا تو بچے کا باپ ہوتا ہے یا بچے کا دادا ہوتا ہے یا پھر اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہو, نہ باپ ہے بچے کا نہ بچے کا دادا ہے, پھر ولی کون ہوتا ہے؟ پھر مجتہد ہوتا ہے. الامام ولی لمن لا ولی اللہ. امام ہر اس شخص کے سرپرست ہیں, ولی ہیں جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے. اور غیبت کے زمانے میں مجتہدین یہ سرپرست ہیں, چنانچہ ان سے ان کے وکلا سے اجازت لینا پڑے گی اس طرح کی ڈیلنگ کی. تو بچے کو یہ کنگا واپس بھی ہم کرتے ہیں تب بھی بیکار ہے, ان کے ولی کو واپس کرنا پڑے گا, وہ ہے اصل مالک. اچھا وہ بڑی لمبی تفصیل ہو جائے گی کہ ولی نہ ملے تو کیا کریں گے اور کیا. اس وقت یہ عنوان ہمارا ہے کہ اصل مالک کو چیز واپس کرنی ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ اصل مالک کا مطلب کبھی کبھار بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے بچہ اصل مالک ہے مگر وہ اس کو واپس نہیں کر سکتے, جو اس کا ولی ہوگا اس کو واپس کرنا پڑے گا. حکم تکلیفی دو ہو گئے غصب کے حوالے سے. بہت سارے گناہ ہیں جس میں حکم تکلیفی ایک ہی آتا ہے. اگر کسی نے جھوٹ بولا حکم تکلیفی آئے گا تو جھوٹ بولنا حرام ہے. کسی نے غیبت کی حکم تکلیفی ایک ہی آئے گا کہ غیبت کرنا حرام ہے, اور کوئی دوسرا حکم تکلیفی نہیں. لیکن غصب ایسا معاملہ ہے کہ جہاں دو حکم تکلیفی آتے ہیں اور ایک حکم وضعی آتا ہے. تین تین ذمہ داریاں اسلام نے مقرر کر دی. دو حکم تکلیفی یہ تھے کہ غصب کرنا حرام ہے, دوسرا حکم تکلیفی یہ تھا کہ واپس کرنا واجب ہے, اور ایک حکم وضعی آتا ہے. حکم وضعی کیا کا مطلب کیا ہے وہ ذرا بعد میں سمجھاتے ہیں, پہلے اتنا ٹکڑا ہم مکمل کر لیتے ہیں. للغصب حکمان تکلیفان. غصب کرنے والے گناہ کے لیے دو حکم تکلیفی ہیں. وہما الحرمت, پہلا حکم تکلیف ہے حرام ہے, یہ کام حرام ہے. اور وہ وجوب رد الى المغصوب منه اولیہ, اور واجب ہے اس چیز کو واپس پلٹانا, جس سے غصب کیا تھا اسے واپس پلٹانا پڑے گا, اولیہ یا اس کے ولی کو. یعنی کہ بچے سے ہم نے لیا ہے یا بچے سے کوئی مال ہمارے پاس آیا ہے تو بچے کو نہیں دیں گے, اس کے ولی کو دیں گے. اس کے ولی کو دینا واجب ہے. یہ دو حکم تکلیفی آ گئے. حکم وضعی کیا ہوتا ہے؟ حکم تکلیفی میں یہ پانچ چیزیں ہوتی ہیں. ایک سلوار پڑھیں ذرا محمد والا. حکم تکلیفی میں پانچ چیزیں ہو گئیں. حکم وضعی میں دوسری چیزیں آتی ہیں, وہ کیا ہے کہ مثلا معاملہ صحیح ہے, عبادت صحیح ہے, یا معاملہ باطل ہے, یا عبادت باطل ہے, یا فلاں چیز کے آپ ضامن بنے ہیں یا ضامن نہیں بنے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو حکم وضعی کہلاتی ہیں. دیکھیں اس میں کہیں پر بھی واجب کا لفظ نہیں آیا, اس میں کہیں پر بھی حرام کا لفظ نہیں آیا. اس میں کون سا لفظ آیا؟ صحیح ہونا, باطل ہونا, ضامن ہونا, ضامن نہ ہونا. وہ پانچ الفاظ نہیں آئے جو حکم تکلیفی والے ہیں, یہ الگ الفاظ. اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ تھے اگر انسان واجب پر عمل نہ کرے گناہگار ہوگا, حرام کام انجام دیا گناہگار ہوگا، پروردگار کے یہاں اس کو سزا ملے گی، وہ پروردگار کے یہاں سزا ملے گی. مگر یہ حکم وضعی ایسے ہیں کہ جن کا تعلق اب اسی دنیا میں آپ پر ایک اور ذمہ داری آ گئی، آپ کی ایک اور ذمہ داری ہے، اگر اس ذمہ داری کو آپ نے ادا نہیں کیا تو اور ڈبل گناہگار ہو گئے. وہ واجب پر عمل نہ کرنے کے کا ایک گناہ تھا، یا حرام کام کو انجام دینے کا ایک گناہ تھا، اب یہ دوسری ذمہ داری جو آ گئی اس کو اگر انجام نہ دیا جائے تو ایک گناہ اور بھی آ جائے گا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غف کے گناہ میں دو دو تین تین گناہ ایک ساتھ لگ جاتے ہیں. اب یہاں پر جو سمجھا رہے ہیں، جیسے فرض کیجئے کہ ظہر کی نماز پڑھنا واجب ہے، یہ کون سا حکم کہلائے گا؟ حکم تکلیفی کہلائے گا. ظہر کی نماز واجب کا لفظ آ گیا کہ ظہر کی نماز پڑھنا واجب. اب اگر فرض کیجئے کسی نے ظہر کی نماز پڑھی مگر اس نے صحیح وضو نہیں کیا تھا اور نماز پڑھ لی، اب کیا کہلائے گا؟ کیا کہلائے گا؟ نماز باطل ہے اس کی، یہ کہلائے گا. یہ جو لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں کہ نماز باطل ہے، یہ حکم وضعی ہے، اس کو کہا جائے گا حکم وضعی. اب اگر باطل ہے تو باطل کے بعد پھر اسلام کا دوسرا حکم آئے گا. کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر باطل کے بعد اب یہ عمل دوبارہ کرنا پڑتا، آپ کی ظہر کی نماز باطل ہو گئی دوبارہ پڑھیں. اور کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر حکم نہیں آتا کہ نہیں دوبارہ نہیں کرنا، جو ہو گیا ہو گیا، کوئی حرج نہیں، باطل تو ہے مگر پھر بھی دوبارہ نہیں کرنا. اسی طرح سے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جیسے خرید و فروخت کا معاملہ اگر صحیح ہو تو اسلام نے جو حقوق و فرائض بتائے وہ سارے حقوق و فرائض مل جائیں گے، لیکن خرید و فروخت کا معاملہ کبھی کبھی باطل ہوتا ہے. کبھی کبھی باطل کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے خرید و فروخت کی ابتدا میں چار قسمیں بتائی تھی، نقد معاملہ، ادھر پیسہ دیا ادھر مال دیا، ادھار معاملہ یعنی مال ابھی لے لیا پیسہ بعد میں دیں گے، یا پیسہ پہلے دے دیا مال بعد میں لیں گے، یہ تیسری قسم. اور چوتھی قسم وہ تھی کہ مال بھی بعد میں لیں گے پیسہ بھی بعد میں دیں گے. یہ معاملہ اسلام کی نگاہ میں باطل ہے. حکم وضعی اس پر کیا آیا کہ یہ باطل ہے. اب باطل کا مطلب کیا ہے؟ انسان گناہگار ہوگا؟ نہیں، گناہگار نہیں. باطل کا جہاں نظر آ جاتا ہے وہاں لازمی نہیں ہے کہ انسان گناہگار ہو. اگر حرام کا لفظ آ جائے گا تو انسان گناہگار ہے، مگر باطل کا لفظ آ جائے گا اس کا مطلب گناہگار نہیں. ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، ہمارا وضو صحیح نہیں تھا، وضو صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہماری نماز باطل ہو گئی، تو کیا نماز باطل کرنے کے ہم گناہگار ہیں؟ نہیں، گناہگار نہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. مگر ایک دوسری ذمہ داری آ جائے گی کہ ظہر کی نماز دوبارہ پڑھو. چنانچہ جہاں عبادت باطل ہوتی ہے، جہاں معاملات باطل ہوتے ہیں، وہاں دوسری ذمہ داری آ جاتی ہے. غصب کے حوالے سے کیا ہے؟ دو حکم تکلیفی تھے کہ یہ کام حرام ہے، واپس لوٹانا واجب ہے، مگر ایک حکم وضعی بھی ہے. وہ کیا؟ کہ جب کسی کی چیز ہمارے پاس آئی، مثلا ایک آدمی نے گن پوائنٹ پر ہم سے موبائل چھین لیا، آج کل تو شادیوں میں بھی بہت، پتہ نہیں آپ اخبار پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، ٹی وی کی خبریں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، پورے پورے شادی ہال کو لوٹ لیا جاتا ہے. وہ جتنے بھی شادی میں شریک تھے، جتنی خواتین سے، سب کے زیورات لے لیے، سب کے موبائل چھین لیے، سب کے پیسے لے لیے انہوں نے. اچھا وہ زیورات لے لیے، زیور سونا ہے. اب جیسے ہی اس کے ہاتھ میں یہ زیور آیا، اب یہ ضامن بن گیا. حکم وضعی اس کے لیے کیا ہے؟ کہ ضامن بن گیا. ضامن بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اب اگر اس مال میں کسی طرح کی کوئی خرابی پیدا ہو گئی، یا یہ مال اگر اس سے ضائع ہو گیا، تو اب یہ ذمہ دار ہوگا اس کا. پہلی صورت تو یہی تھی کہ یہی چیز وہ واپس کرتا، لیکن فرض کیجیے کہ یہ گن پوائنٹ پہ چھین کے جا رہا تھا، کوئی اور اسے آگے مل گیا، اس نے اسے گن پوائنٹ پہ چھین لیا، اور ڈاکو بھائی کو ڈاکو بھائی مل گیا، لہٰذا اس نے اس سے چھین لیا. تو اب کیا ہوگا؟ زیور تو چلا گیا اس کے پاس، اب یہ اس زیور کی رقم کا ضامن ہوگا، رقم اس کو پلٹانا پڑے گی. اچھا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مثلا زیور چھین کے چلا گیا، فرض کرتے ہیں ہم ایک مثال بنا رہے ہیں، کہ فرض کرتے ہیں کہ زیور جو چھین کے گیا تھا وہ 1 لاکھ روپے کا زیور تھا, وہ لے کے چلا گیا, اور مثلا اس کے پاس رہا یا اس سے کسی نے چھین لیا یا اس نے بیچ دیا, جو کچھ بھی ہوا, اس کی دوسری ذمہ داری کیا آ جائے گی؟ یہ جب زیور لے کے چلا گیا, اگر اس سے کسی نے چھین لیا ذمہ دار بہرحال یہ ہے, اس کو واپس کرنا ہے. لیکن اگر چھینا نہیں, فرض کیجیے کہ زیور اتارتے وقت یا لوٹتے وقت وہ زیور ٹوٹ پوٹ گیا, تو ٹوٹ پوٹ کا یہ ذمہ دار ہے, اگر اس میں سے کوئی چیز ٹوٹ پوٹ گئی ہے اس کا یہ ذمہ دار ہے ضامن. اور اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ جو چیز وہ چھین کے چلا گیا ہے وہ 1 لاکھ روپے کی تھی, دوسرے دن سونے کی قیمت بڑھ گئی, وہ 1 لاکھ کے زیورات 1,10,000 کے ہو گئے. اچھا اس نے اپنے پاس 1 مہینہ 2 مہینے وہ زیورات رکھے, بعد میں مثلا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی بدلنے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے, کوئی اس نے ایسی قرآن کی آیت سنی اور اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا, وہ دین کی طرف مائل ہو گیا, وہ واپس کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا, تیار ہو گیا. اب کیا ہوا, جب یہ لے کر گیا تھا اس وقت سونے کی قیمت تھی 1 لاکھ روپے, جب یہ واپس لے کر آ رہا ہے اس وقت بھی سونے کی قیمت ہے 1 لاکھ روپے, مگر درمیان میں سونے کی قیمت بڑھ گئی تھی اور 1,10,000 روپے ہو گئی تھی, تو یہ 10,000 کا مزید ضامن ہوگا. جو لے گیا تھا وہی لے کے آیا ہے مگر اس کی قیمت بڑھ گئی تھی, مالک کے پاس ہوتے تو آئین ممکن ہے وہ 1,10,000 میں بیچ دیتے تو 10,000 کو فائدہ ہوگا, تو مالک کے پاس تو دے نہیں, وہ چرا کے لے گیا تھا, لہذا جو مالک کو 10,000 نقصان ہونے کا امکان ہے اس 10,000 کا بھی وہ ذمہ دار ہے, اسے کہا جاتا ہے عرش. لہذا اگر کسی چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے تو اگر بڑی ہوئی قیمت ہے تو اس بڑی ہوئی قیمت کا وہ ذمہ دار بن جاتا ہے غصب کرنے والا, تو ضامن ہوتا ہے اصل چیز کا بھی اور ضامن ہوتا ہے اگر اس میں کوئی اضافہ ہو گیا ہے تو اس اضافے کا بھی وہ ضامن ہوتا ہے, یہ کہلاتا ہے حکم وضعی. آئیے اب دیکھیں سے, وہ حکم وضعی غصب کے لیے 2 حکم تکلیفی ہیں اور 1 حکم وضعی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ الضمان, وہ ہے کہ یہ ضامن ہے, بمانا کون المغصوب علی عہدۃ الغاصب, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز غصب کی گئی ہے اس کی ذمہ داری اب غاصب پر آ گئی, وہ کون طلب ہی و خسارتی علیہ, اگر وہ چیز طلب ہو گئی ضائع ہو گئی تو اس کا یہ ذمہ دار ہوگا, وہ خسارتی اور اس کا کوئی نقصان ہو گیا تو اس کا بھی یہ ذمہ دار ہوگا. اب نقصان ہو گیا کہ مطلب ایک اور دوسری مثال بنا لیتے ہیں, مثلا فرض کیجیے کہ زیور لے کے گیا تھا اس وقت زیور کی قیمت 1 لاکھ روپے تھی, جو وہ واپس لے کے آ رہا ہے تو اس وقت زیور کی قیمت 90,000 ہو گئی, تو 10,000 کا نقصان ہو گیا, خسارہ ہو گیا, اس خسارے کا وہ ضامن ہے, وہ 10,000 اسے اپنی جیب سے دینا پڑے گا. چنانچہ اصل چیز بھی لوٹانی ہوتی ہے اور اس دوران میں جب تک یہ چیز اس کے پاس رہی ہے اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو اس کا بھی یہ ذمہ دار ہوتا ہے. اچھا فرض کیجیے کہ معاملہ الٹا ہو جائے, 1 لاکھ روپے کا زیور لے کے جب زیور لے کر گیا تھا وہ 1 لاکھ روپے کا تھا, واپس لے کر آیا تو وہ 1,10,000 کا تھا, تو کیا 10,000 اس کو فائدہ مل جائے گا, 10,000 روپے اس کو دیں گے؟ نہیں, فائدہ اس کو نہیں ملے گا, فائدہ سارا مالک کے پاس جائے گا. یعنی اگر صورتحال ایسی ہو جاتی کہ یہ زیور اصل مالک کے پاس ہوتے اور ان کو پیسوں کی بڑی سخت ضرورت پڑ گئی تھی, جب پیسوں کی بڑی سخت ضرورت پڑی اس وقت سونے کی قیمت گر گئی تھی, اگر وہ اس وقت بیچتے تو 90,000 کے بکتے, مگر وہ زیور تھے ہی نہیں تو بیچتے کہاں سے, 90,000 بھی ان کو مل جاتے تو وہ غنیمت سمجھتے, نہیں بیچے, وہ زیور ہی نہیں تھے ان کے پاس. لہذا جب وہ چھیننے والا کس طرح سے واپس لے کے آتا ہے اس وقت 90 کے مقابلے میں 1,10,000 قیمت ہو گئی, تو 10,000 کا فائدہ ہی ہو گیا, مگر یہ فائدہ مالک کے ہاتھ میں جائے گا, چھیننے والے کے پاس نہیں جائے گا فائدہ کسی طرح کا بھی. نقصان ہوگا تو چھیننے والا ذمہ دار ہے, فائدہ ہوگا تو وہ مالک کو ملے گا, فائدہ چھیننے والے کو بالکل نہیں ملے گا. لہذا اگر اس چیز میں کوئی خسارہ واقع ہوا ہے تو اس خسارے کا ذمہ دار وہ غاصب ہوگا. فَإِذَا طَلَفَ او آبا یجب علیہ دفع بدل ہی او آشئی. لہذا اگر یہ چیز طلف ہو جائے ضائع ہو جائے ایک پہلو او آبا یا اس چیز میں عیب پیدا ہو جائے تو یجب علیہ دفع بدل ہی تو واجب ہو جائے گا غاصب پر کہ وہ اس کا بدل دے. وہ چیز طلف ہو گئی ہے ضائع ہو گئی ہے اب اس کا بدل دے. ایک لاکھ روپے کے زیورات تھے وہ نہیں دے سکتا اب ایک لاکھ روپے دے. او آشئی یا اس میں کوئی نقصان ہو گیا ہے تو اس کا نقصان پورا کرے. ایک لاکھ کے زیورات تھے واپس لے کے آئے تو 90,000 کے ہو گئے تھے لہذا 10,000 کا نقصان ہو گیا 10,000 کا نقصان پورا کرے. اور اسی طرح سے مثلا موٹر سائیکل چھین کے چلا گیا وہ توڑ پھوڑ کے لے آیا اس کا نقصان پورا کرے. موبائل چھین گیا تھا اسے چھین لیا تھا اسے خراب کر کے لے آیا اس کا نقصان پورا کرے. یہ نقصان پورا کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہوگی جس کے ہاتھ میں یہ چیز ہوگی. ویقال لہذا الزمان زمان الید اور اس زمان کو کہا جاتا ہے اپنے ہاتھ میں چیز ہونے کی کا ضامن. کسی کی چیز اس کی مرضی کے بغیر ہمارے ہاتھ میں ہے لہذا ہم ضامن ہیں. ہمارا ہاتھ اس چیز پر ہے ہمارا ہاتھ اس چیز پر ہونا ہمیں ذمہ دار بنا دیتا ہے لہذا ہم ضامن بن جائیں گے. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان غاصب نہیں ہوتا ہے دیندار ہوتا ہے. مثلا آپ مجلس میں گئے آپ کسی عالم کے درس میں گئے وہاں آپ کو ایک موبائل پڑا ہوا مل گیا آپ نے کہا کہ پتہ نہیں کس کا گر گیا آپ نے اٹھا لیا. جیسے ہی آپ نے موبائل اٹھایا اب اسلام کے احکامات آپ پر آ گئے جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ پر آ گئیں. وہ ذمہ داری کیا ہے کہ اس موبائل کا ایک سال تک اعلان کرانا پڑے گا خود تو رکھ ہی نہیں سکتے یہ اعلان کرانا پڑے گا کہ جس کا ہے وہ آگے لے جائے البتہ نشانی بتا کر جس کا ہے وہ آگے لے جائے. یہ ذمہ داری آ جائے گی اٹھانے والے کی. اب اگر فرض کیجئے کہ اٹھانے والے نے کسی طرح سے کوتاہی کی کوتاہی کی وجہ سے موبائل ضائع ہو گیا تو اگر یہ موبائل اس کے پاس ضائع ہوا ہے تو یہ غاصب نہیں تھا یہ تو بھائی راستے میں ایک پڑی ہوئی چیز مل گئی تھی اور اس کی نیت بھی یہ تھی کہ جس کی ہے اس کو دے دینی ہے تو یہ غاصب نہیں ہے. مگر اس کے باوجود اس چیز پر اس کا ہاتھ آ گیا چنانچہ یہ ضمان الید کہلائے گا یہ ضامن والا ہاتھ ہے ضمانت والا ہاتھ ہے اب چنانچہ اب اس کو اس کی پوری پوری ذمہ داری اٹھانا پڑے گی. تو کبھی انسان غاصب ہوتا ہے اس وقت تو پوری پوری ذمہ داری آتی ہے لیکن کبھی غاصب نہیں بھی ہوتا ہے تب بھی کسی اور مسلمان کی چیز ہمارے پاس ہے اور ہمارا ہاتھ اس پر ہے تو ذمہ داری ہم پر آ جائے گی. اسے ضمان الید کہا جاتا ہے. جی
ہاں
زیور کی مثال میں ذرا سے آپ کی بات مشکل ہو جائے گی آپ کا سوال میں دوہرا دوں تاکہ جن تک آواز نہیں پہنچی. فرض کیجیے کہ وہ زیورات چرا کے لے گیا اس کی مالیت ایک لاکھ روپے تو کیا یہ ایک لاکھ روپے مانگیں گے یا وہ کہیں گے نہیں جو ہمارا زیور ہے وہ زیور بنوا کے دو. تو ویسے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا زیور بنوا کے دو مگر بغیر ڈیزائن کے بغیر وہ چیز سامنے ہو بالکل ویسے ہی زیور بنا کے دینا یہ تقریباً ناممکن بات ہے. کوئی بھی کاریگر ایسا زیور نہیں بنا سکتا ہے سوائے یہ کہ بالکل ایسا ہی زیور ہمارے پاس الگ سے کہیں موجود ہو اور ہم یہ زیور بھی اس کے سپرد کر دیں. ایک تو لے گیا دوسرا بھی اس کے سپرد کر دیں گے دیکھو یہ والا زیور ہے بالکل ایسا زیور بنوا کے دو فرض کریں کہ ایسی بات ہو تو یہ ایسا کر سکتے ہیں. جس کا زیور چوری ہوا ہے اسے یہ حق ہے کہ وہ سامنے والے سے کہہ سکتا ہے کہ بالکل ایسی ہی چیز بنوا کے دو. لازمی نہیں ہے کہ وہ ایک لاکھ روپے قبول کر لے. اگر قبول کر لیتا ہے تو وہ بھی اس میں بھی کوئی حق اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قبول کر سکتا ہے مگر وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں مجھے ایک لاکھ روپیہ نہیں چاہیے مجھے بالکل ایسی ہی چیز بنوا کے دو. چنانچہ ایسی ہی چیز بنوا کے دینا پڑے گی جیسی چیز وہ اٹھا کے لے گیا تھا. یہ ایک حد تک ہماری گفتگو پہنچ گئی. آخر میں پھر دوبارہ اعلان سن لیجئے کہ کل سے یہ کلاس 12:15 نہیں 11:30 ہوا کرے گی. اس کلاس کی ٹائمنگ ہے 11:30 سے 12:15 تک. آج جو درس تھا اس کے اوقات 12:15 سے ایک تھے, لیکن کل سے اس کے اوقات 11:30 سے 12:15 ہو جائیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل طاہرین.